الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بھلائی اور نیکی کے کاموں کا جو حکم دیا ہے، اس میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں یا دین کے خاطر خواہ کتنی ہی مصیبتیں پیش آئیں، ان کو صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کیا جائے، اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھا جائے اور کسی حالت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس حالت کے اندر ایک صفت ہے جو بہت ہی کارآمد ہوتی ہے، جس کو برداشت اور تحمل کہا جاتا ہے. ایک تو دین کے اندر انسان کو جب دین پہ چلنے لگتا ہے، نافرمانی کی زندگی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی فرما بردار والی زندگی اختیار کرتا ہے، تو اس میں بھی لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، تانے سننے پڑتے ہیں اور ایسے کام چھوڑنے پڑتے ہیں کہ جو اس کی طبیعت میں راسخ ہو چکے تھے، لیکن چونکہ اب اس نے تہیہ کر لیا ہے کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے زندگی گزارنی ہے، تو ظاہر بات ہے اس کی پرانی جو عادتیں ہیں وہ بار بار دل میں تقاضا کریں گے کہ ان کو پورا کیا جائے، جو اللہ کی نافرمانی ہے. تو ایسی حالت میں انسان کو تحمل اور برداشت کرنا چاہیے. یہ اللہ کے راستے میں برداشت کی یہ قوت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی صفت کو پسند فرماتے ہیں. اور دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارا کوئی جاننے والا، کوئی دوست یار یا کوئی مسلمان بھائی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں غصہ آنے لگتا ہے، اور اس وقت وہ غصے کو پی جائے، نافذ نہ کرے، غصہ پی کر اس کے قصور کو معاف کر دے، ہمارے ماتحت ہے، گھر میں کوئی ملازمہ ہے یا ملازم ہے یا ہمارا کوئی دوست یار ہے، جاننے والا ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، تو اس کو برداشت کرے، تحمل کا مظاہرہ کرے اور یہ سوچے کہ آج میں اگر اس کو معاف کر دوں گا تو کل قیامت کے دن مجھے بھی تو اپنی معافی کروانی ہے اللہ تعالیٰ سے. اور اسی طرح اگر کوئی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے برائی کرتا ہے ہمارے ساتھ، ہماری غیبت کرتا ہے یا ہمیں اذیت پہنچاتا ہے، تو اس وقت بھی شریعت نے ہمیں برداشت کے لیے حکم فرمایا ہے، اگرچہ اس سے بدلہ لینے کی طاقت اور وسائل بھی ہوں، وہ طاقت اور وسائل ہوں بدلہ لے سکتا ہے، لیکن بدلہ لینے میں زیادتی ہو سکتی ہے. اور ایک انسان ہے، اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، بدلہ لے سکتا ہے، لیکن وہ درگزر اور عفو کا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ صفت بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے خاص بندوں کی علامات، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو، والکاظمین الغیظ، والعادمین نہیں فرمایا، کہ غصہ آتا ہی نہیں ہے ان کو, غصہ آئے گا لیکن غصے کو پی جائیں گے. جتنا غصہ آیا اتنا وہ پی لیا, اتنا ہی وہ دل میں جا کے نور بن جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غصہ تو آئے گا, ایک فطرتی چیز ہے. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو بے اصولی پہ غصہ نہ آئے تو وہ انسان نہیں ہے, گدا ہے. گدا انسان کی فطرت میں ہے کہ بے اصولی پہ غصہ آتا ہے, لیکن اس حالت میں غصہ نافذ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, برداشت کرنا ہے کہ نہیں کرنا, یہ چیز اصل چیز سیکھنے کی ہوتی ہے. غصے کا استعمال کہاں کرنا ہے, کہاں نہیں کرنا, کہاں ہمیں آپ درگزر کا معاملہ کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے کہ کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے, کبھی غصہ نہیں فرماتے تھے, لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا, اللہ کا حکم ٹوٹتا تو آپ اس قدر یعنی غصے میں آ جاتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں جیسے کہ کوئی انار نچوڑ کر آپ کے چہرے پہ ڈالا ہو, اس قدر چہرہ مبارک لال ہو جاتا تھا اللہ کے نافرمانی کی وجہ سے. تو اصل میں غصہ کی جو جگہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھیں کہ ہمارے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اس وقت غصہ آنا چاہیے ہمیں. اس وقت ہماری طبیعت میں یہ چیز پیدا ہونی چاہیے کہ میرے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. اس وقت اتنا بھی ہمیں خیال نہیں ہوتا, حالانکہ اگر کوئی ہماری نافرمانی کرے ہمیں کتنا غصہ آتا ہے. ہمارے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو ہمیں دل میں اس کو برا بھی نہیں سمجھتے. بعض لوگوں کا تو ایسی ایمان کی حالت ہوتی ہے کہ نافرمانی دیکھ رہے ہیں اور ان کو ذرہ برابر بھی غم اور رنج نہیں ہوتا, حالانکہ ان کا اپنا بیٹا اگر ان کی نافرمانی کرے تو کس قدر تیش اور غضب میں آتے ہیں, لیکن اللہ کی نافرمانی اگر بیٹا کرتا ہے تو اس کا کوئی خیال نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نام ہے حلیم, بہت اللہ تعالیٰ یعنی حلیم بہت حلم والے ہیں, گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں, بڑے حلیم ہیں. حلیم کے معنی ہے کہ جو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا, گنہگاروں کا رزق بند نہیں کرتا, ان کی صحبت ہے, ان کی صحت اور عافیت کو تباہ نہیں کرتا, بلکہ اپنی اصلاح کی اور توبہ کی مہلت دیتا ہے. برداشت, تحمل اور عفو درگزر, یہ ساری حلم کی شاخیں ہیں جو مسلمان اللہ تعالی کے حلیم ہونے پر ایمان رکھتا ہے. تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ حلم, تحمل اور برداشت کو اپنی زندگی کا اصول اور اپنی عادت بنا لے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی چلتی پھرتی تفسیر تھے. آپ کے عمل اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکام میں کوئی فرق نہیں ہے, اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ فرمایا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے میرے نبی کی حیات کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم و تحمل اور آپ کے برداشت کی کوئی انتہا نہ تھی. اس کے بے شمار واقعات ہیں. اگر مسلمان اس کو مشعل راہ بنائیں تو پھر میرے دوستوں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے درمیان جو نفرتیں, جھگڑے اور فساد ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اور جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں انما المؤمنون اخوة, اس کی تصویر بن جائیں گے. حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کے بدلے برائی نہ کرتے بلکہ معاف فرماتے, درگزر فرماتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ کوئی سختی اور مصیبت ایسی نہیں تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں اور منافقین کے ہاتھوں نہ جھیلی ہو. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذی رسانی میں انتہا کر دی, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وطن عزیز گھر بار سب چھوڑنا پڑا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کیا کرتے. اور جب فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر غلبہ دیا, اور ایسا غلبہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چاہتے انتقام لے سکتے ان سے, جیسا انہوں نے معاملہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کے انتقام لے سکتے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان تھی کہ جب فتح مکہ ہوا آپ اونٹنی پہ بیٹھے ہیں اور مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں, اللہ کی عظمتوں کے سامنے اس قدر جھکے ہوئے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ اونٹ کے کجاوے سے لگی ہوئی ہے, اور اللہ کی عظمتوں کے سامنے جھکے ہوئے داخل ہو رہے ہیں. اور آپ نے داخل ہوتے فرمایا کہ سب معاف, تم کے ساتھ میں وہی سلوک کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا, کہ آج تم پر کوئی الزام کوئی ملامت نہیں, جاؤ تم سب آزاد ہو, سب کو معاف کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے میرے پروردگار تیرے نزدیک سب سے عزیز آدمی کون ہے؟ سب سے عزیز آدمی اللہ آپ کے نزدیک کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وہ شخص جو انتقام پر قادر ہو اور معاف کر دے. انتقام پہ قادر ہے, بدلہ لے سکتا ہے, لیکن اس نے معافی کو ترجیح دی ہے. جس شخص کے اندر میں دوستو خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, شفقت ہوتی ہے, وہی یہ کام کر سکتا ہے. اور جو اپنے آپ کو بالکل کمتر سمجھتا ہے, مٹا کے رکھتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا, وہی یہ معاملہ کر سکتا ہے. جس کے سامنے قیامت کا منظر ہو اور سوال جواب ہو, حساب ہو قیامت کا, کہ کل قیامت کے دن میری ایک ایک نیکی میرے کام آئے گی, آج میں نیکی کر لوں لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دوں, اللہ کے بندوں کی خطاؤں کو میں معاف کرتا ہوں قیامت کے دن اس امید پر کہ اللہ میری خطاؤں معاف فرما دیں گے. ایک قبیلے کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, ایک اس میں تھی حلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں دوستو سیرت بے شمار ان واقعات سے بھری ہوئی ہے. ایک دفعہ ایک بدو آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک اس زور سے کھینچی کہ اس کا کنارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد مبارک سے لگ گیا اور آپ کو تکلیف ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخانہ لہجے میں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرے دو اونٹ ہیں, ان پر لادنے کے لیے مجھے سامان دے, تیرے پاس جو مال ہے نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے, نعوذ باللہ. کس طرح گفتگو, گستاخانہ گفتگو کی, اللہ اکبر. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی نرمی اور تحمل کے ساتھ فرمایا, تحمل والا آدمی، بردبار آدمی کبھی بھی مغلوب الحال نہیں ہوتا. وہ ایک ایک لفظ اس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا استحضار کرتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں بات کر رہا ہوں. اللہ کے سامنے انسان کھڑا ہوگا چاہے غصے کی حالت ہو یا دوسری حالت ہو، کس طرح بات کرے گا وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، مال تو اللہ کا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، مگر جو سلوک تم نے میرے ساتھ کیا ہے کیا اس پر تم سزا سے نہیں ڈرتے؟ تجھے اس پہ سزا دی جائے گی؟ کہنے لگا کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں نہیں ڈرتے تم کہ تجھے پٹائی ہوگی جو تم نے سلوک کیا ہے میرے ساتھ؟ بولا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ تم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. سبحان اللہ، قربان جائے. اس جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور اس کے اونٹوں پر کھجوریں اور جو لا دیے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں کچھ مال تقسیم کیا اور ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کیا اور اپنا لہجہ گستاخانہ بنایا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ سے ڈرے اور انصاف کریں. یہ بات سب غصہ دلانے والی تھی کہ نہیں بتائیں؟ ایک شخص کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جو سراپا انصاف کرتا ہو، اللہ سے ڈرتے ہوں. اگر ہمارے آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دیں جو ہمارے اندر نہ ہو تو کس قدر ہم غیظ اور غصے اور غضب میں ہونے لگتے ہیں. دو تین باتیں تو سنائی دیں گے اس کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل سے کام لیا اور صرف یہ فرمایا کہ اس کو معاف کر دیا. کچھ نہیں فرمایا، بس یہ فرما کر اس کو معاف کر دیا. اگر اللہ کا رسول انصاف نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحمت فرمائے، ان کی قوم نے اس سے بھی بڑھ کر ان کو ستایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے مدینہ منورہ آئے لیکن پکڑے گئے. جب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملامت کیے بغیر بالکل معاف فرما دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کریمانہ اخلاق کا عمر پر ایسا اثر ہوا کہ وہ اسلام لے آیا. ایسے اخلاق کے مشاہدہ، ایسے اخلاق ہم لوگ ظاہر کریں کہ دشمن بھی پگھل کر دوست بن جائے، دشمن بھی پگھل کر دوست بن جائے، دشمنی نہ بڑھائیں. سختی کرنا ہر ایک کے ساتھ، دشمنی ہماری بڑھتی جائے، سب و نفرت عداوت ہمارے ساتھ کریں. تھوڑا سا جھک جانے سے میرے دوستو، جس درخت پہ پھل زیادہ ہوتا ہے وہ جھکا رہتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن جو اکڑا رہتا ہے ہر وقت، سمجھے کہ ابھی اس کے اندر نسبت مع اللہ کا پھل پیدا نہیں ہوا، یہ اکڑ ختم نہیں ہوئی. چھوٹی چھوٹی باتیں دل پر لے کر لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے اور غصہ اور غضب کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. ایسے کتنے واقعات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اطہر میں. کسی کی برائی اور زیادتی کو برداشت کرنا اور برائی یا زیادتی کرنے والے کو معاف کر دینا بڑے ہی دل گردے کا کام ہے میرے دوستوں. ایسے کرتے ہوئے بعض اوقات اپنی ذلت کا احساس ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عفو اور درگزر بہت بڑی نیکی ہے. اور یاد رکھیں کہ ایسا کرنے والے کی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے. کہتے ہیں کہ ہار مان لی، ہم معاف کر دیں اس کو، تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ہار مان لی. ارے ہار مان لی تو کیا ہوا؟ اللہ کے ہاں عزت تو بڑھے گی آپ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایک جہنمی 1000 سال تک جہنم میں چلاتا رہے گا یا حنان یا منان یا حنان یا منان. اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمائیں گے جاؤ دیکھو یہ میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے, میرا بندہ جہنم میں یہ کیا کہہ رہا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب علم ہے. جبرائیل علیہ السلام آ کر دیکھیں گے کہ سب جہنمی برے حال میں سر جھکائے آہذاری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر خبر کریں گے. اللہ فرمائیں گے پھر جاؤ فلاں فلاں جگہ یہ شخص ہے, جاؤ اسے لے آؤ. جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے جائیں گے اور اسے لا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کریں گے. اب اللہ تعالیٰ اس سے دریافت فرمائیں گے کہ تو کیسی جگہ میں تھا. یہ جواب دے گا کہ اے اللہ ٹھہرنے کی بھی بری جگہ ہے, سونے کے بیٹھنے کے لیے بدترین جگہ ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اب اس کو اس کی جگہ واپس لے جاؤ. تو یہ گڑ گڑائے گا روئے گا, اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا اے میرے ارحم الراحمین اللہ, اے میرے ارحم الراحمین اللہ, جب تو نے مجھے اس سے باہر نکالا تو تیری ذات ایسی نہیں ہے کہ پھر تو مجھے وہاں واپس داخل کر دے. مجھے تیرے رحم و کرم کی امید ہے, میرے اوپر کرم فرما دے. جب تو نے مجھے جہنم سے نکالا تو میں خوش ہو گیا تھا کہ اب تو مجھے اس سے واپس نہیں ڈالے گا. ایسے کریم اور رحمان اور رحیم مالک کے کرم اور رحمت سے بعید ہے کہ ایک مرتبہ وہ جہنم سے نکالے اور پھر دوبارہ اپنے بندے کو اس میں واپس ڈال دے. اللہ تعالیٰ کو رحم آئے گا, فرمائیں گے اچھا جاؤ میرے بندے کو چھوڑ دوں اس کو. تمہیں دوستو چاہے ہمارے رشتہ دار ہوں, جو توڑتا ہے ہم سے جوڑنے کی فکر میں لگا رہنا چاہیے. صلہ رحمی جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ بات چیت میں کام کاج میں سلوک اور احسان کرنا, ان کے مالی مشکلات میں ان کے کام آنا اور ان کے ساتھ بلائی کرنا, اس میں بڑی حدیثیں آئی ہیں. اپنے جو رشتہ دار ہیں کمزور ہیں مالی اعتبار سے, جو ہمیں اذیت تکلیفیں پہنچاتے ہیں, ان کے ساتھ اچھائی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا. صحیح بخاری شریف میں بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا کر چکا تو رحم رشتہ داری کھڑی ہوئی اور رحمان سے چمٹ گئی. جس نے پوچھا گیا کیا بات ہے, اس نے کہا کہ مقام ہے ٹوٹنے سے تیری پناہ میں آنے کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس سے راضی نہیں کہ تیرے ملانے والے کو میں اپنی رحمت سے ملاؤں اور تیرے کاٹنے والے کو میں اپنی رحمت سے کاٹ دوں. اس نے کہا کہ ہاں اس پر وہ بہت خوش ہوں. تو جو صلہ رحمی کرتا ہے, جو جوڑتا ہے, اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑ لیتے ہیں, اور جو توڑنے کی فکر میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے توڑ دیتے ہیں. میرے دوستوں پھر کہاں ٹھکانہ ہوگا, اللہ کے رحموں سے جو شخص کٹ گیا تو کہاں ٹھکانہ ہوگا اس کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کشادہ روزی اور عمر دراز چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کریں. برسوں کے تعلقات ہمارے ختم ہو چکے ہیں, بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا, بہن بہن سے بات نہیں, بھائی بہن سے بات نہیں ہے, رشتے داروں سے تعلقات قطع کیے ہوئے ہیں. کس بات پہ؟ چھوٹی سی بات پہ. ہاں اگر کوئی ایسا رشتے دار ہے جو مسلسل اذیت اور تکلیف پہنچاتا ہے یا ہمارے دین کے اندر معاون نہیں ہے, ہمیں دین क्या नुकसान होता है उससे मिलने से, तो फिर उलमा से मशवरा करके क्या करना है उससे ताल्लुक तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई दुनियावी वजह है जिसकी वजह से हमने ताल्लुक अपना तोड़ा हुआ है मेरे दोस्तों, तो इसको खत्म करना चाहिए, सिला रहमी का मामला करना चाहिए, ताल्लुक जोड़ लेना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजी में बरकत और उम्र दराजी के लिए फरमाया है कि ऐसा शख्स सिला रहमी करे तो अल्लाह उसकी रोजी में बरकत अता फरमाएंगे, उसकी उम्र में बरकत अल्लाह अता फरमाएंगे। हैं, हदीस पाक में आता है कि ये रहम अर्श के साथ लटकी हुई है, कहती है कि जो सिला रहमी करेगा अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत से मिलाएंगे, और जो कता रहमी करेगा अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत से काटेंगे। बताइए, जरा सा सिर्फ ये होता है, पहला कदम उठाना मुश्किल होता है, अपने आप को मिटाना, कमतर समझना, हकीर समझना, कदम उठाकर पहला और जाके माफी मांग ली, अगर आप कसूरवार नहीं है फिर भी आपने अगर माफी मांग ली अल्लाह के लिए कि सिला रहमी का हुक्म है, तो बस इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बरसों के ताल्लुकात जो खराब से बहाल हो जाएंगे मेरे दोस्तों। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम रात को बीमार हो गए, फिर आपकी बीमारी बढ़ने लगी और आप अपने बिस्तर पर करवटें बदलने लगे। फरमाती है कि मैंने कहा कि हम में से कोई इस तरह करता है तो आप उस पर नाराज होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन बंदों पर तकलीफ ज्यादा आती है, मोमिन बंदों पर तकलीफ ज्यादा आती है। आज आपने देखा कि वजह क्या है, अल्लाह ताला अपने प्यारों को ज्यादा आजमाते हैं, जितना ज्यादा ताल्लुक किसी के साथ होता है तो वो भी आजमाता है कि हमारी मोहब्बत में सच्चा है या खोटा है। अल्लाह ताला अपने प्यारों को ज्यादा मुसीबतें भेजते हैं, लेकिन उस मुसीबत के अंदर अल्लाह उनको लज्जत भी अता फरमाते हैं, चिड़चिड़ापन नहीं आता, अल्लाह की मर्जी पे राजी रहते हैं, और उसके सामने आखरत का अजर और सवाब होता है, जिसकी वजह से उसके लिए तकलीफ को बर्दाश्त करना और आसान हो जाता है। जब हमारे सामने ये रहेगा कि हर तकलीफ के बदले में, यहां तक कि अगर कांटा भी चुभेगा, मुझे इसका अजर अल्लाह अता फरमाएंगे आखरत में, तो मेरे दोस्तों वो तकलीफ तकलीफ नहीं रहती, फिर वो महबूब की तरफ से जो भी परेशानी आती है, मुसीबत आती है, और महबूब ने वादा किया है कि हर तकलीफ के बदले में हम इसका अजर अता फरमाएंगे, और कयामत के दिन हदीस पाक में आता है कि जब मुसीबत ज्यादा अजर देखेगा कि कितना उसको अजर अल्लाह ने अता फरमाया है उसकी तकलीफों पर, तो वो तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में मेरी खाल कैंची से काट दी जाती, मुझे क्या मालूम था कि इतना अजर मिलेगा आखिरत में। तो मेरे दोस्तों, जिंदगी में सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त करना चाहिए, तबीयत के खिलाफ कोई भी काम हो जाए, उसूल के खिलाफ कोई काम हो जाए तो बर्दाश्त करके, तहम्मुल करके उसको बर्दाश्त कर ले, अपने अखलाक से ना हटे, अच्छे अखलाक का मुशाहिदा करें। मोमिन बंदे को जो भी तकलीफ पहुंचती है, चाहे बीमारी हो या कांटा ही लगे, अल्लाह ताला उसकी वजह से उसकी खता माफ फरमाते हैं, उसके दर्जे बुलंद करते हैं। तो जिस तरह से जहरी आजा की तरह कुछ बातनी कैफियात भी अल्लाह ताला की तरफ से रखी गई हैं, हमारे जैसे जहरी आजा हैं, इसी तरह से बातनी कैफियात भी हैं, लेकिन जो बातनी कैफियत है उनकी कोई जाहिरी शक्ल नहीं है, लेकिन ये परताव से, रवैये से, सुलूक के जरिए से महसूस हो जाता है कि इंसान का अखलाक कैसे है। और चूंकि इस हालत की पहचान बर्ताव और सुलूक से होती है, इसलिए ये अखलाक के दायरे में आती हैं। तो जितने अच्छे इंसान के अखलाक होते हैं, अल्लाह ताला का उतना ही मकबूल बंदा होता है। तो अल्लाह ताला की सिफत हिल्म, अरबी में इसके लिए हिल्म का लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है बुर्दबारी, ठहराव के माने। اللہ تعالی ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا فرما دے. اور میرے دوست بزرگوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہمارے جو اسلاف ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کا مطالعہ کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائیں گئی لیکن آپ نے کس قدر تحمل اور برداشت کا مظاہرہ فرمایا. بہت اکثیر ہے میرے دوستو, اور ہمارے جو اسلاف ہیں اکابر ہیں ان کے جو ایمان افروز واقعات ہیں اس کو بھی پڑھنا چاہیے, اس سے بہت مدد ملتی ہے. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. ایک شخص ان کا مخالف تھا, اب اس کو پتا چلا کہ آپ کے والد کی وفات ہو گئی ہے. جتنا زیادہ انسان بڑے منصب پہ ہوتا ہے اللہ کا مقبول ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کے حاصلین پیدا ہوتے ہیں. تو یہ شخص کو جب پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور والدہ بوڑھی تھی, 90 سال کے قریب عمر ہو گئی, اب اس دیکھیں اس شریر آدمی کو کیا شرارت سوجی. ایک دن وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ شریعت میں حکم ہے کہ تم بیواؤں کا نکاح کر دو. کہنے لگا تمہاری والدہ چونکہ بیوہ ہو چکی ہے اور میں نے سنا ہے کہ بڑی خوبصورت ہے, حسینہ اور جمیلہ ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ نکاح کروں. اب آپ ذرا سوچیں, امام اعظم, اتنے بڑے وقت کے امام, اور پھر اب ان کی والدہ کے بارے میں ایسی کوئی بات جا کے کہہ دے جن کی عمر 90 سال کے قریب ہو کہ میں آپ کے والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, تو کیا حالت ہوگی میرے دوستوں, ہمارا کیا جواب ہوتا؟ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جواب کیا تھا سنیں آپ. تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو بھاگ گئے. اب آپ دیکھیں کہ کیسا جواب دیا. فرمانے لگے کہ بھائی میری والدہ عاقلہ بالغہ ہیں اور اس عمر کی عورت کو شرعی طور پر اپنا فیصلہ خود کرنے کا اختیار ہوتا ہے, میں ان کے سامنے جا کر بات کر دیتا ہوں. اس نے کہا کہ بہت اچھا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کی طرف جانے کے لیے 2 قدم اٹھائے تو کیا دیکھا کہ اس آدمی کے پیٹ کے اندر کوئی درد اٹھا, شدید درد اٹھا, اور اسی درد میں زمین پر گرا اور وہیں مر گیا, ہلاک ہو گیا. امام صاحب نے فرمایا کہ ابو حنیفہ کے صبر نے ایک بندے کی جان لے لی. اصل بات تو میرے دوستو کہ کسی اللہ کے ولی کو ستانا اور اس کا مذاق کرنا, استہزاء کرنا, یہ اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے. ایک بہت ہی بد نصیب شخص غصے اور غضب اور بغض اور عداوت میں آ کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تماچا مارا, تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حد درجہ ان کے ساری سے فرمایا. اب آپ سنیں غور سے, اللہ اکبر, کیا حلم تھا, کیا برداشت کی قوت تھی امام صاحب کے اندر. تماچا مارا اتنے بڑے اللہ کے ولی کو, اور آپ نے جواب کیا دیا, بھائی میں بھی تمہیں تماچا مار سکتا ہوں لیکن نہیں ماروں گا, میں خلیفہ وقت سے تمہاری شکایت کر سکتا ہوں لیکن نہیں کروں گا, تہجد کے وقت تیرے ظلم پر اللہ تعالی کے سامنے فریاد کروں گا کہ اس شخص نے ظلم کیا میرے پہ لیکن نہیں کروں گا, قیامت کے دن مقدمہ تمہارے خلاف انصاف کا ہوگا, اللہ کے ہاں انصاف حاصل کروں گا لیکن میں مقدمہ نہیں کروں گا، بلکہ اگر مجھے قیامت کے روز اس چیز کا اختیار حاصل ہوا اور میری سفارش قبول ہوئی تو تیرے بغیر جنت میں قدم نہ رکھوں گا. اللہ اکبر. یہ شخص نے تماچا مارا ہے لیکن آپ کس قدر حلم بردباری کے ساتھ. اللہ اکبر. اور یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، عجیب واقعہ ہے ان کا. ایک روز ظہر کی نماز کے بعد گھر تشریف لے گئے اور آپ کا گھر جو تھا وہ فرسٹ فلور پہ تھا. اب آپ جا کر آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئے، اتنے میں کسی نے دروازے پر نیچے سے دستخط دی. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ جو شخص ساری رات کا جاگا ہو، سارا دن مصروف رہا ہو، اس وقت کی اس کی کیا کیفیت ہوگی. ایسے وقت کوئی آ جائے تو انسان کو کتنا ناگوار ہوتا ہے. یہ شخص بے وقت آ گیا ہے، لیکن امام صاحب اٹھے، زینے سے نیچے اترے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہیں. امام صاحب نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا کہ ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے امام صاحب. آپ دیکھیے یہ لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں، اپنی راحت دیکھتے ہیں لیکن دوسروں کی راحت کا خیال نہیں رکھتے. جو اوقات مقرر کیے گئے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے ان میں اوقات میں پوچھتے نہیں ہیں، اور جب جی چاہا چلے گئے پوچھنے کے لیے. اول تو امام صاحب جب مسائل بتانے کے لیے بیٹھتے تھے وہاں کا تو مسئلہ پوچھنا نہیں ہے، اور اب بے وقت پریشان کرنے کے لیے یہاں آ گئے. لیکن سبحان اللہ امام صاحب نے کچھ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ اچھا بھائی بتاؤ کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے. اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، اصل میں جب میں آ رہا تھا تو اس وقت مجھے یاد تھا کہ کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے، لیکن اب تو میں بھول گیا ہوں، یاد نہیں آ رہا کیا مسئلہ پوچھنا تھا. امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا جب یاد آ جائے تو پھر پوچھ لینا. آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہا، خاموش رہے، نہ اس کو ڈانٹا، نہ کوئی ایسی بات بولی، بلکہ خاموشی سے واپس اپنی اوپر چلے گئے. اب ابھی جا کر بستر پر لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ دروازے پر دستخط ہوئی. آپ پھر اٹھ کر نیچے تشریف لائے اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے. آپ نے پوچھا کیا بات ہے بھائی؟ اس نے کہا حضرت وہ مسئلہ مجھے یاد آ گیا تھا، اب ہمارے سے پوچھ لو. اس نے کہا کہ ابھی تک تو یاد تھا، مگر جب آپ آدھی سیڑھی تک پہنچے تو میں مسئلہ پھر بھول گیا. اب بتائیے ایک عام آدمی ہوتا تو اس وقت تک اس کے غصے کا کیا عالم ہوتا؟ کچھ نہ کچھ تو سنا ہی دیتا اس کو. لیکن امام صاحب نے اپنے نفس کو مٹا چکے تھے، اپنے نفس کو مٹا دیا تھا. امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا بھائی جب یاد آ جائے تو پوچھ لینا، یہ کہہ کر آپ واپس چلے گئے اور جا کر بستر پر لیٹ گئے. ابھی لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ دروازے پر دستخط ہوئی. آپ پھر نیچے تشریف لے آئے، دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ پھر وہی شخص وہاں کھڑا ہے. شخص نے کہا کہ حضرت وہ مسئلہ یاد آ گیا. امام صاحب نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ دیکھیں اس کیا کہیں بس. اس نے کہا کہ مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ انسان کی نجاست یعنی پیخانہ اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا. اعوذ باللہ من ذالک. یہ بھی کوئی مسئلہ ہے پوچھنے کا؟ اگر دوسرا آدمی ہوتا کس قدر غصے میں آ چکا ہوتا. اور پھر جناب اس سوال کے بعد اس کا ضبط کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہوتا، جوتوں سے پٹائی کرتا اس کی. لیکن امام صاحب نے بہت ہی اطمینان سے جواب دیا کہ اگر انسان کی نجاست تازہ ہو تو اس میں کچھ مٹھاس ہوتی ہے، اور اگر سوکھ جائے تو کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے. اب لوگ شخص کہنے لگا کہ کیا آپ نے چکھ کر دیکھا ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک. کیسا سوال کیا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہر چیز کا علم چکھ کر حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض چیزوں کا علم عقل سے حاصل کیا جاتا ہے، اور عقل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تازہ نجاست پر مکھی بیٹھتی ہے، خشک پر نہیں بیٹھتی. اسے پتا چلا ہے کہ دونوں میں فرق ہے، ورنہ مکھی دونوں پر بیٹھتی. جب امام صاحب نے جواب دے دیا تو اس شخص نے کہا، امام صاحب میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے آپ کو بہت ستایا، لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا. امام صاحب نے فرمایا کہ کیسے ہرا دیا؟ اس شخص نے کہا کہ ایک دوست سے میری بحث ہو رہی تھی، میرا کہنا یہ تھا کہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ علماء کے اندر سب سے زیادہ بردبار ہیں، تحمل والے ہیں، برداشت والے ہیں، اور وہ غصہ نہ کرنے والے بزرگ ہیں. اور میرے دوست کا یہ کہنا تھا کہ سب سے بردبار غصہ نہ کرنے والے بزرگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، اور ہم دونوں کے درمیان بحث ہو گئی. اور اب ہم نے جانچنے کے لیے یہ طریقہ سوچا تھا کہ میں اس وقت آپ کے گھر جاؤں جو آپ کے آرام کا وقت ہوتا ہے، اس طرح دو تین مرتبہ آپ کو اوپر نیچے دوڑاؤں، اور پھر آپ سے ایسا بےہودہ سوال کروں اور یہ دیکھوں کہ آپ غصے میں آتے ہیں یا نہیں. تو میں نے سوچا کہ اگر غصے میں ہو گئے تو میں جیت جاؤں گا، اور غصہ نہ ہوئے تو وہ جیت گئے. لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا. اور واقعی یہ ہے کہ میں نے اس روئے زمین پر ایسا حلیم انسان جس کو غصہ چھو کر بھی نہ گزرا ہو آپ کے علاوہ دوسرا نہیں دیکھا. آپ ذرا اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کا کیا مقام تھا. اس میں ملائکہ کو رش نہ آئے گا تو کس پہ آئے گا؟ مثلا چیز سے میرے دوستوں، انہوں نے اپنے نفس کو بالکل مٹا دیا تھا، بالکل مٹا دیا تھا. ایک مشہور تابعی ہیں حضرت عروہ بن زبیر، مصائب و تکالیف پر بہت صبر کرنے والے تھے، صبر استقامت کے پیکر تھے. ایک مرتبہ ولید بن یزید سے ملنے دمشق روانہ ہوئے تو راستے میں چوٹ لگ کر پاؤں زخمی ہو گیا. درد کی شدت سے چلنا مشکل ہو گیا، سخت تکلیف کے باوجود ہمت نہیں ہاری اور دمشق پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے تو وہاں کے جو گورنر تھا ولید بن یزید، اس نے بڑا شاندار استقبال کیا. بہت مشہور تابعی تھے. جب آپ کو خبر ملی کہ آپ کو تکلیف ہے، آپ نے فوراً ڈاکٹروں کو بلایا. ڈاکٹر آئے، زخم کا معائنہ کیا، اور بعد میں بتایا گیا کہ پاؤں کاٹنا پڑے گا، زخم بہت زیادہ ہو گیا ہے. حضرت عروہ کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے منظور کر لیا، مگر پاؤں کاٹنے سے پہلے بے ہوشی کے لیے نشہ آور دوا استعمال سے کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ میں کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں گزار سکتا. بے ہوش نہیں کریں گے مجھے آپ، آپ نے میرا پاؤں کاٹنا ہے، اسی حالت میں کاٹیں. چنانچہ اسی حالت میں، اس زمانے میں تو اتنے جدید آلات نہیں تھے، آرا گرم کر کے ان کا پاؤں کاٹ دیا گیا اور وہ تسبیح ہاتھ میں لیے اللہ کی یاد میں لگے ہوئے تھے، کوئی کسی قسم کی تکلیف کا اظہار نہ کیا، اور پھر اپنا کٹا ہوا پاؤں سامنے رکھ کر فرمایا کیا غم ہے. دوستو یہ بات اصل ہے، جس پہ مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں سوچے، اتنے بڑے محدث تھے، اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ تھی، اتنے اونچے خاندان کی اولاد، حضرت عروہ بن زبیر، اتنی مصیبتیں آپ پہ آئیں، پاؤں کٹا سامنے رکھ کر فرمایا کہ کیا غم ہے، اگر مجھے ایک عضو کے بارے میں آزمائش میں ڈال کر باقی اعضاء کے سلسلے میں امتحان سے بچا لیا گیا ہے، ایک ہی میرا عضو اللہ نے لیا ہے، باقی تو میرے سارے اعضاء سلامت ہیں. ابھی وہ اتنا ہی کیا پائے تھے کہ انہیں خبر ملی ان کا ایک بیٹا چھت سے گر کر انتقال کر گیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پڑھ کر فرمایا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک جان لی اور کئی جانوں کو سلامت رکھا، کیونکہ باقی بیٹے بھی ان کے تھے، وہ سلامت تھے. دیکھا آپ نے ہماری کیا حالت ہوتی ہے، جانے والی چیز کو دیکھتے ہیں، رہنے والی چیز کو نہیں دیکھتے. اگر ایک مصیبت آئی ہے، اس سے کچھ چیز چلی گئی ہے، تو جو باقی نعمتیں اللہ نے بچا لی ہیں ان کو ہم نہیں دیکھتے، ہماری نظریں جانے والی چیز پہ ہوتی ہیں. لیکن اہل اللہ کی نظر دیکھیں، رہنے والی چیز پہ ہوتی ہے کہ اللہ آپ نے وہ چیز دی تھی، انا للہ، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہم نے سب کو جانا ہے، اللہ نے واپس لے لی ہے وہ چیز، اللہ نے بیٹا دیا تھا وہ اللہ نے امانتاً دیا تھا، اس کو واپس لے لیا. اے اللہ اگر آپ چاہتے تو سارے بیٹے واپس لے سکتے تھے، لیکن آپ نے ایک ہی بیٹا لیا، باقی سب چھوڑ دیے میرے پاس. یہ میرے دوستو ہمارا نظریہ بدل جائے، سوچ بدل جائے ہماری، سکون اور اطمینان کی زندگی گزاریں گے. آج ہمیں کوئی خسارہ ہو جاتا ہے، کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، تو ہم اس پہ اتنا زیادہ افسردہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہماری زبان سے ناشکری کے الفاظ نکلنے لگتے ہیں. اگر نہیں بھی نکلتے تو دل ہی دل میں یہ اس چیز ضرور سوچتے ہیں ہم، لیکن جو نعمتیں باقی اللہ نے چھوڑ دی ہیں اس کو کیوں نہیں ہم سوچتے، اللہ چاہتے تو وہ بھی لے سکتے تھے. اس کے واقعہ کے بعد ولید کے پاس کچھ لوگ آئے، جن میں ایک بوڑھا اور آنکھوں سے اندھا شخص بھی تھا. ولید نے اس سے حال پوچھا، اس کی بینائی ختم ہونے کا سبب دریافت کیا تو بتانے لگا. حدیث پاک میں آتا ہے، دنیا کے معاملے میں ایسے لوگوں کو دیکھو جو تمہارے سے کم تر ہیں، تنگ دست ہیں. مصیبت کے معاملے ان کو دیکھو جو تم سے زیادہ مصیبت زیادہ ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو گے. آج ہماری نظریں بدل گئی ہیں، دنیا کے معاملے میں اپنے اعلی اونچے طبقے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور دین کے معاملے میں کم تر لوگوں کو دیکھتے ہیں. اس لیے ہم اپنی حالت پہ قانع رہتے ہیں، قناعت رہتی ہے، آگے بڑھنے کی ہم فکر نہیں کرتے دین کے اندر، کیونکہ ہم کم درجے کے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں. ہم تو نماز تو پڑھتے ہیں، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، سامنے والے پردہ بھی نہیں کرتے، ہم تو پردہ بھی کرتے ہیں. ان لوگوں کے دیکھیں جو دین کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، ان کو دیکھ کر پھر آپ ٹھہریں گے نہیں، آپ بھی ہمت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ شخص، اس کی بینائی ختم ہوئی، اس کا واقعہ پوچھا کہ کس طرح سے تمہاری بینائی ختم ہوئی. تو یہ بزرگ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے اہل و عیال تمام مال کے لیے ایک قافلے کے ساتھ سفر میں نکلا. قافلے میں سے شاید ہی کسی کے پاس اتنا مال ہو جتنا میرے پاس تھا. تو ہم نے ایک پہاڑ کے دامن میں رات گزارنے کے لیے پڑاؤ ڈالا. آدھی رات کے وقت جب سب لوگ سو رہے تھے, اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اچانک سیلاب آ گیا, تو انسان جانور مال سب کچھ بہا لے گیا. میرا جتنا بھی اہل عیال تھے اور مال تھا سب کچھ سوائے ایک اونٹ اور میرے ایک چھوٹے بچے کے علاوہ سب کچھ چلا گیا. تو ابھی ابھی یہ آفت سے سمجھنے بھی نہ پایا کہ میرا اونٹ بھاگ گیا, میں اس کے پیچھے گیا. تو جیسے میں اونٹ کے پیچھے بھاگنے لگا تو مجھے اپنے چھوٹے بچے کی چیخ اور پکار کی آواز آنے لگی. میں ایک دم سے رک گیا اور الٹے پاؤں واپس بچے کے پاس آیا تو دیکھتا ہے کہ بھیڑیے نے میرے معصوم بچے کو اپنے منہ میں دبایا ہوا ہے اور اس کو چبا رہا ہے. اور میرا بچے کو اس نے چبایا اور میرے بچے کی زندگی ختم ہو گئی, اس کو مار ڈالا اس نے. میرے سامنے یہ سارا منظر تھا. یہ دیکھ کر میں اونٹ کے پیچھے بھاگا. جب اس کے قریب پہنچا تو اس نے مجھے ایک زوردار لات ماری جس سے میری بینائی چلی گئی. اس طرح مال اہل و عیال کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے بھی میں محروم رہ گیا. اب یہ واقعہ سن رہے ہیں ولید, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا کہ جاؤ عروہ بن زبیر سے کہہ دو کہ تمہیں صبر اور شکر مبارک ہو, اس لیے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو تم سے زیادہ غموں اور مصیبتوں کے مارے ہوئے ہیں. دوسروں کی مصیبتوں کو دیکھیں گے میرے دوستوں تو اپنی مصیبت انسان بھول جائے گا. ہر مصیبت زیادہ سے بڑھ کر دوسرا مصیبت زیادہ دنیا میں ہوتا ہے, اس لیے اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری نظر بدلے, ہماری سوچ بدلے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے کہ ان حالات کے اندر برداشت کا مظاہرہ کریں, حلم کا مظاہرہ کریں. کوئی مصیبت آ جائے, کوئی چیز گم ہو جائے, کوئی پریشانی ہو جائے تو میرے دوستو آپ سے باہر نہیں ہونا چاہیے, حدود کے اندر رہ کر اللہ پہ نظر رکھیں کہ جو حالات ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اور اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے کس حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ آزماتے ہیں بندے کو, جب کوئی مصیبت پریشانی بھیجتے ہیں, طبیعت کے خلاف کوئی ایسا منظر سامنے آتا ہے یا ایسے کوئی لوگ ہوتے ہیں جو ستاتے ہیں, پریشان کرتے رہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس حالت میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے, ہمارے ساتھ اس کا کیا تعلق رہتا ہے, ہمارے ساتھ وہی محبت جیسا تعلق ہے جیسے پہلے تھا یا اس میں کمی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں میرے دوستو, لہذا اس حالت میں بھی ویسے ہی ہم اللہ کے بن کے رہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور مزید ان شاء اللہ واقعات اہل اللہ کے اور ہمارے اسلاف کے ان شاء اللہ سنائے جائیں گے. اس سے بہت تقویت ان شاء اللہ حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.